دوسری راہ ہے کہ یہ پیغمبر اور ہر قوم کی طرف بھیجے جانے والے وہ نیک لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے. جب لوگ جنت دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو ان کو دونوں طرف کا نظارہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو ماننے والے وہ پہنچے ہوئے ہیں, نہیں ماننے والے وہ پہنچے. اب یہ لوگوں کو خطاب کریں گے خود, تو سب سے پہلے کس کو پکاریں گے؟ جنت والوں کو. اور ابھی یہ خود جنت میں نہیں پہنچے لیکن ان کو امید ہوگی کہ پہنچ جائیں گے جلد ہی. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی, تلقاء لقاء سے ہے, آمنے سامنے ہونے کی جگہ یعنی طرف سائڈ جہت, جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی, قالو پکار اٹھیں گے, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. اگر وہ انبیاء ہیں تو ان کو کاہے کا خوف, وہ کیوں یہ دعا مانگیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنت کی بات پڑھتے تو آپ جنت مانگتے, اور جب جہنم کی پڑھتے تو اس سے پناہ بھی مانگتے. تو اسی طرح جب جنت اور دوزخ سامنے نظر آنے لگے تو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْآرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے, یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے. ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے, بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالو, کہیں گے, ما اغنا عنکم جمعکم, تمہارا جتھا, تمہاری جماعت, تمہاری پارٹی, تمہارا گروہ, تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون, اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیض یاب نہ کرے گا؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے, یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی, وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں, کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے ادخل الجنت, داخل ہو جاؤ جنت میں, لا خوف علیکم, نہ تم پر کوئی خوف ہوگا, ولا انتم تحزنون, اور نہ تم غمگین ہوگے. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں, کیا ان افیزو علینا من الماء, کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو, او مما رزقکم اللہ, یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا, یعنی بھیک مانگیں گے, اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو, کچھ کھانا ہی بھیج دو. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا کسی علاقے میں بجلی چلی جائے, پانی چلا جائے, تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کہتے بھی دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ کچھ, تو یا کہ مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو. جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں, تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو. قالو, وہ کیا جواب دیں گے رشتہ دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں, حرمہما, ہما کیوں, پانی بھی کھانا بھی, حرام کر دیا ہے, یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے, کس پر؟ علی الکافرین, کافروں پر. تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے. کیوں؟ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ خالصتا یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا. یہ کون کافر تھے جن پہ جنت کا کھانا پانی حرام؟ ذرا غور کیجئے, الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا, شغل میلہ بنا لیا. اپنے دین کو, دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے, دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے؟ ہم شغل کب کرتے ہیں؟ تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکینڈ پہ، فارغ وقت میں، ایسے ہی ہے نا، ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی. تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل. جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں. یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو، دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا. جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح. دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا. جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا. کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں؟ جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. بچوں کو آپ دیکھیں کھلونوں کا کیا کرتے ہیں، بازار میں کہیں دیکھ لیں تو رو رو کے برا حال کریں گے کہ یہی خریدنا ہے. اور جب خرید لیں گے تو گھر لا کے توڑ پھوڑ کے ایسا پھینکیں گے، کہیں بھی اس سے کھیلو تو نہیں، اس سے نہیں کھیلنا. پھر کئی دن گزرنے کے بعد پھر خیال آ جاتا چلو اس کو جوڑ لیتے ہیں. تو جو لوگ دین کو بھی کھیل بناتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا، جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا. صرف ایک شغلن، شغل ٹائم پاس کرنے کے لیے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو. فلیوم ننساہم، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص بخار میں تپ رہا ہو تو اس کو انسان کسی کمرے میں ڈال کے بند کر کے تو خود گھر سے چلا جائے، وہ پیچھے سے چیخے چلائے روئے مرے جیے جو مرضی کرے. اور اس سے پوچھا جب ایسے کیوں کیا، کہہ کہ اگر ہمیں یاد ہو کہ تم بیمار ہو تو پھر ہم گھر سے کیسے نکلے، تو تم کو بھلانے کے لیے ہم نے کیا. ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ جہنم میں پھینک کر ان کو دروازہ بند کر کے بھلا دیا جائے گا، کہ کوئی جل بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور پریشان بھی تھے. کیوں ان سے اتنا ظالمانہ سلوک؟ نہیں ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسو لقاء یومہم ہذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو. انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں. انہ ظن ان یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب بھی نہ ہوگا. بابر بیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز، خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی. مثلا آپ دیکھیں ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں، یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، اب یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں. ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں، اچھا سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں. فما کانوا بآیاتنا یجحدون، تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. پہلا دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل. دوسرا آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا. تیسرا اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے، کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ. خُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. اچھا یہ جو بات ہے نا بھلانے کی، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے، تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے؟ آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں. کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا، یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً بیان کیا ہے. یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. لیکن لوگ اس کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے, اس کی بات ہی نہیں سنتے نہ سمجھتے ہیں. آخر کیا بات ہے, مشکل کیا ہے ان کی؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ. کیا اب لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے انجام آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یعنی اتنی بے حسی کیوں ہے؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ وہ ہو جائے جو یہ کہتی ہے کہ ہوگا؟ یوم یاتی تاویلہ, جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل, تو کہنے لگیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا رکھا تھا. قد جاءت رسل ربنا بالحق, کہ ہمارے رب کے رسول بالکل سچ لائے تھے. یعنی قیامت کے دن سب کو یقین آ جائے گا کہ رسولوں نے سچ کہا تھا. آج تو مذاق میں اڑاتے ہیں نا ان کی باتیں, لیکن کل کوئی نہیں مذاق کر سکے گا. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَا, کوئی ہیں ہمارے سفارشی؟ فَيَشْفَعُ لَنَا, جو ہمارے لیے سفارش کر سکے. اَوْ نُرَدُّ, یا ہم لوٹائے جائیں. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, تو ہم کچھ ایسے عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے. یعنی جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. فنا عملہ, کہ ہم عمل کریں. غیر اللذی, اس کے سوا. کننا نعمل, جو ہم پہلے کرتے تھے. یعنی جو غلط کام کر کے آئے ہیں, ایک چانس اور مل جائے وہ سب چھوڑ کر اچھے کام کر لیں, لیکن اب تو کوئی واپسی نہ ہوگی. قد خسروا انفسہم, انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جو باتیں انہوں نے گھڑ کے رکھی ہوئی تھی, جو بہانے کیے ہوئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے وہ بتا دیں گے, وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان سے, سب کچھ بھول جائیں گے, سب گم ہو جائیں گے. ایسا ہوتا نا بعض وقت, انسان ایک کام نہیں کیا تو وہ کہتا ہے اچھا میں فلاں کو کہہ دوں گا, لیکن ہوتا ہی کہ جب وہ فلاں سامنے آتا تو سب بہانے بھول جاتے ہیں, اور انسان سوائے اس کو ایڈمٹ کرنے کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اللہ کی ہستی کے سامنے کس کو یاد رہے گا کہ بہانے کرے اور جھوٹ گھڑ کے بتائے؟ دنیا میں تو ہم ٹال مٹول کر سکتے ہیں, وہاں نہیں کر سکتے. پانچ چھ منٹ کے لیے میں تھوڑی سی ڈسکشن اس پہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اس رکوع کو پڑھ کے, کیونکہ یہ موضوع جو ہے آراف والا, یہ قرآن پاک میں محض اسی جگہ پر آتا ہے. اس کو پڑھ کر کیا سوچ آئی؟ بہت سخت آیات ہیں اس اعتبار سے کہ ہم عموماً ان چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. یقین ہی نہیں آتا کہ اعمال تولے جائیں گے اور اتنے برابر کیے جائیں گے. اور ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, ایک نیکی کر لیتے ہیں نا, پھر کوئی گناہ ٹھنڈے دل سے کرتے ہیں. لو ہم اتنے نیک بھی تو ہیں, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, ہماری بخشش نہیں ہوتی ہوگی روز؟ شیطان ہمیں ایسے وسوسے دے دیتا ہے نا, اور اپنی برائیاں ہم کو نظر نہیں آتی اور ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں وہ ترازو آ چکا ہے کہ جس سے صرف پینسل کے ایک نقطے کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایک جو کہ انڈے کا بھی وزن تول لیا جائے گا اگر اتنی بھی کسی کی نیکی ہوگی؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا, میں یہ عمل مسکال ذرتن خیرن یرا, جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. وہ میں یہ عمل مسکال ذرتن شرن یرا, اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی جا دیکھے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے, ماں لحاظ الکتاب, اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی چھوڑی, سب کچھ لکھ لیا اس میں, ہر چیز ریکارڈڈ ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا؟ جی آپ بولے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پر کیفیت کچھ ہوتی, گھر جا کے بدل جاتی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتے, صرف ہمارے ساتھ ہی, صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو یہ تو بات ہے کہ ہم کبھی بھی ہر وقت تقویٰ کے اس حالت میں نہیں ہو سکتے جو قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں. یہاں تو فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, اور اچھے دوستوں کی کمپنی میں ایک اچھی فیلنگ ضرور آتی ہے. لیکن اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اس سے ہم یہ ایڈوانٹیج نہ لیں کہ نہیں یاد نہیں رہتا تو پھر کیا کریں, ہم انسان ہیں نا اور پھر بہت دور نکل جائیں. نہ مایوس ہوں کہ میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا, یا کب ہوگا, کون سا دن وہ آئے گا, اور نہ ہی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا نا کہ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے, اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. اگر ہم ایک قدم کیا قدم کا چوتھا حصہ بھی روز آگے بڑھ جائیں, کوئی ایک چھوٹی سی برائی چھوٹ جائے, کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہم کر جائیں, اپنی زندگی میں شامل کر لیں, تو آپ سمجھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہار ایمان کی قائم رہے گی. مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ درخت ایک دن میں درخت نہیں بنتا ہے, جو درخت بھی نکلتا ہے پہلے دن کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا پودا ہوتا ہے, پھر وہ بڑھتے 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 بڑا بھی ہوتا ہے, موٹا بھی ہوتا ہے. ایک بات ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ اپنا جائزہ ضرور لینا ہے. مثلا میں خود اپنا حساب کرتی رہتی ہوں کہ اس سال میں نے اپنی کون سی غلط چیز چھوڑی. ہر سال جیسے قرآن شروع کرتی ہوں نا کہ اس سال میں نے کس چیز میں امپروومنٹ کی. ہر شخص اپنی خرابیوں کو, اپنی برائیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. اور اگر آپ اپنے ساتھ انصاف کرنے والے ہو جائیں نا, اپنی رعایت نہ کریں کہ نہیں یہ میری خرابی ہے, لکھ لیا کریں. اب اس وقت تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جب میں اپنے ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت ہاسٹل میں تھی, وقت بھی ہوتا تھا, تو میں نے اپنا ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جس میں نے اپنی ساری برائیاں تفصیل وار لکھی ہوئی تھی. نمبر ایک میں غیبت کر جاتی ہوں, نمبر دو میں یہ کرتی ہوں, تین چار, پھر اس کے بعد آگے لکھا تھا کہ اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا عذر ہے میرے پاس, اس کے لیے کیا بہانہ ہے, اس کے لیے یہ اس سے کیسے چھوٹوں گی, یہ کیا ایسے ہوگا, سیلف انالیسس. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ خود اپنے بارے میں ٹک مارک کریں کہ یہ چھٹا ہے کہ نہیں. مثلا ایک ہفتے کا پروگرام بنا لیں کہ اس ہفتے میں اس برائی سے مکمل طور پہ بچوں گی. ہمارے یہاں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے, لیکن دلوں کی صفائی کا کوئی ہفتہ نہیں ہوتا. تو وہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک تیار کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی, سیلف انالیسس کے جو چیزیں میں نے خود کی ہوئی ہیں. تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کو ایک کارڈ یا ایک ایسی چیز دی جائے کہ جس میں آپ کی اپنی ذات کے لیے کوئسچنز ہوں, کسی مجھے دکھانے کے لیے نہیں صرف اپنا حساب لینے کے لیے. ان کو دیکھ کر اپنی مارکنگ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, ابھی کیا کر لیا اور کیا باقی ہے. اس میں فرائض بھی ہوں, اس میں اخلاقیات کی باتیں بھی ہوں, اس میں حقوق العباد کی بھی ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر ہر ایک میں کہاں کمی ہے, ابھی تک کس کے ساتھ ابھی تک زیادتی ہو رہی ہے میری طرف سے. صدقہ خیرات کا عالم کیا ہے, نمازوں کا کیا ہے, رشتے داروں کے ساتھ معاملات کا کیا ہے, مثلا مختلف چیزیں. تو اگر آپ خود حساب کر کے یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے یہ کر لیا, یہ ابھی رہتا ہے, یہ کر لیا, یہ رہتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی. کوئی کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا, اوور نائٹ چینج ہیومن یعنی انسانی عادات میں کبھی ممکن ہی نہیں کہ آپ رات کو سوئیں تو کچھ اور صبح اٹھیں تو آپ کچھ اور بنے ہوئے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد. اور پھر آپ نے وہ ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح وہ پہلے درجے کی برائی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. انہوں نے دو باتیں کی اور بہت اچھی کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں تو امیجن کریں, ویژولائز کریں, ایک اسٹرانگ امیجنیشن ہو اور ایک ریالٹی کے طور پر اس کو لے کر خود کو وہاں پر پلیس کریں. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں, یہ تو کسی اور کی کہانی ہے, کوئی اور ہی ہوگا وہاں, ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. ہم اسی کراؤڈ میں ہوں گے, ان تین جگہوں میں سے کسی ایک پر ہوں گے. اور پھر جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو وہاں چلتا پھرتا دیکھ سکیں اتنا ہی بہتر چینج لا سکیں گے. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافرین جو ہے وہ تو کوئی کافر لوگ ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ اگر اس کی آیت 51 میں آپ دیکھیں کہ کافرین کی صفات کیا بتائی گئی کہ کیا وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہ نہیں بتائی گئی. کیا بتائی گئی؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. کافر کا تو کوئی دین ہی نہیں، یہ تو دین والے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. دوسرا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا دھوکہ یہ کہ ہم نے یہاں سے جانا کوئی نہیں، ادھر ہی ہیں ہم. اور پھر کہ جو نفع نقصان ہے وہ دنیا ہی کا سمجھتے ہیں، اسی کے نقصان پہ غم ہوتا ہے ہم کو، اسی کے فائدوں پہ خوش ہوتے ہیں ہم. ہمارا یہی حال ہے نا، دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. کس قدر دھوکہ ہے. مثلا میں کل ایک چیز کو تصور میں لا رہی تھی، یہ جب آراف کی بات تھی اور دیوار کی بات تھی، ایئر کنڈیشنر کا میں سوچ رہی تھی کہ دیوار کے ایک طرف ٹھنڈی ہوا ہوتی اور اسی دیوار کے بالکل دوسری طرف تھوڑے ہی فاصلے پہ بالکل گرم ہوا ہوتی. جو اس طرف کھڑا ہے اس کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں، جو اس طرف کھڑا ہے جتنا وہ اس کے قریب کھڑا ہے اس کی فیلنگز کچھ اور ہیں. اور یہ جو آراف والے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں نا اس دیوار کے، ادھر بھی ادھر بھی، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، ان کا کیا ہو رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں، یعنی ویژولاز کرنے کی بھی بات ہوئی نا، تو میں یوں ویژولاز کرتی ہوں کہ دنیا کا دھوکہ کیسے ہے نا. ایک بچہ چلتا چلا آ رہا ہے، ایک کمرہ ہے، ایک بچہ چل رہا ہے. جس کمرے میں وہ چل رہا ہے کہیں کھلونے رکھے ہیں، کہیں چاکلیٹس رکھی ہیں. پھر آگے ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہے. وہ چاہے تو اس دروازے کو کھولے، اگر یہ دروازہ کھولے تو اگلے کمرے میں اس سے کہیں زیادہ حسین چیزیں اعلیٰ درجے اور اعلیٰ کوالٹی کی ہیں. پھر اگلا دروازہ کھولے تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کی چیزیں. اب یہ جو بچہ پہلے حصے میں ہے، یہ ہر چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، یہ کتنا اچھا کھلونا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کیسی چیز ہے. اور آپ اوپر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں نا اس کو. آپ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نمبر 3 روم میں جاؤ تو اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں. وہ کہے نہیں، میں تو اسی کو ہی پہلے ساری سمیٹ لوں. اور وہ صرف اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، اور وہ نمبر 3 تک پہنچتا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ نمبر 1 پہ راضی ہو گیا. انہی چیزوں نے اس کو اپنے اندر اتنا اٹریکٹ کر لیا ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا. یا اس کو سٹوریز میں لے لیں کہ پہلی سٹوری پہ، مثلاً آپ یورپ کے ممالک میں آپ جاتے ہیں تو ملٹی وہ جو سٹورز ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے، سپر سٹور جن کو بولتے ہیں، جن میں سوئی سے لے کے گاڑی تک کا سودا بیک وقت ہو سکتا ہے، تو اس میں ہر چیز کے ڈپارٹمنٹس مختلف فلورز پر بنے ہوتے ہیں. تو جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ اوپر تک، جب میں نے فرسٹ ٹائم میں گئی باہر تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ نیچے ہی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اوپر بھی کچھ ہوتا ہے، اور اتنا غور ہی نہیں کیا. تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں، کسی نے کہا نہیں وہ تو فلاں سٹوری پر ہوتا ہے. ان کا اچھا اوپر بھی کچھ ہوتا ہے. تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نیچے والے فلور پہ ہی سب کچھ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ہے ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے. حالانکہ اوپر ہو سکتا ہے کہ 10th فلور پر وہ کچھ ہو کہ جو نیچے نہ. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی زیادہ چیزیں اعلیٰ قیمتی قسم کی ہوتی ہیں وہ اوپر اوپر ہوتی ہیں. ہم لوگ اوپر چڑھنا نہیں چاہتے، اوپر چڑھنا مشکل ہے. ہم نیچے جو کچھ ہے بس اسی کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کو لفظ دنوب سے نکلا نا، نچلی چیز. والآخرت خیر و ابقا، لیکن وہ اوپر ہے. اوپر جانے کے لیے محنت چاہیے. فلق تحمل عقبہ، اس نے دشوار گزار گھاٹی عبورنے کی، اوپر گیا ہی نہیں. اور وہ سمجھتا کہ جو کچھ ہے نیچے ہے. اچھا، بعض اوقات یہ تھا نا کہ ماں جیسے اوپر کھڑی ہے اور بچہ نیچے، وہ اس کو آوازیں دے رہی، دیکھو وہ فلاں جگہ جا کے وہ بھی لے آؤ، کو یہ خرید لو، وہ کرو وہ کرو، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ وہی چیز دیکھ رہا ہے جو اس کے پاؤں کے آس پاس ہے. تو بالکل اسی طرح ہمارا دھوکہ کیا ہے کہ ہم جس دنیا کے اندر ہیں، ہم نے سمجھا کہ سب کچھ یہی ہے، اور ہر وقت اسی کی ہرس میں جیتے ہیں. یہ بھی چھین لیں، وہ بھی لے لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. اور اگر وہ نہیں ملتا تو غمگین رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں. نہ آخرت دیکھی ہے، نہ اس کا غم ہے، نہ اس کی طلب ہے، نہ اس کے لیے بڑھنے کی کچھ خواہش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ جس کے دل میں آخرت کی طلب ہو جائے وہ سو نہیں سکتا، وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا. جس چیز کا شوق لگ جائے انسان کو پھر وہ کیسے چین آ سکتا ہے؟ کہتا اچھا تھوڑی سی تکلیف اور سے پہنچ ہی جاؤں گا نا. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے فاستبقوا الخیرات تو دوڑ لگانے کے لیے خود کو ہلکا کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ بھاری ہیں تو دوڑ نہیں لگا سکتے. ہم دنیا کی محبت سے اتنے بھاری ہو گئے کہ ہم آخرت کے لیے دوڑ ہی نہیں لگا سکتے، دوڑنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس. دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اس بڑی چیز کے لیے وقت ہی نہیں، پرائرٹی نہیں نا. چھوٹی چھوٹی دنیا کی خوشیوں کے لیے بڑے بڑے کام، مثلاً اب یہی آپ کا کورس ہے، کوئی اپلیکیشن لا رہا ہے، وہ فلاں کی شادی ہے اتنے دن کی چھٹی دے دیں، وہ فلاں کا یہ کام ہے اتنے دن کی چھٹی دے دیں. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ ان کا دل کیسے مانتا ہے کہ ایک شادی کی خاطر اتنی چھٹیاں کر لیں. جنت کا نظارہ نہیں دیکھا جس کی قیمت دنیاوی خواہشات کی قربانی ہے. اگر وہ دیکھ لیں تو یہاں کی انجوائمنٹ کے لیے اتنی چھٹیاں نہ مانگیں. لیکن ہم جو کچھ پانا چاہتے ہیں بس اسی دنیا میں، جو کہ جنت کی قیمت قربانی ہے. کسی کا اچھا کمنٹ ہے، ہم لوگ اپنے وقت کا کتنا ضیاع کرتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. کل کی آیات سن کر جو میرے دل پر اثر ہوا ہے شاید ہی اتنی شدت سے پچھلے 7 پاروں میں ہوا ہوگا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمام آیات مجھ پر ہیں، کہ اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوئے، اور آراف پر بیٹھ کر جنت کی امید رکھنا. اس سے مجھے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیک کام کرتے چلے جاؤ اور پیچھے نہ دیکھو کہ کیا کچھ کر لیا، بس کرتے جاؤ اور امید اچھی رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے. اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو دنیاوی کاموں میں ہی نیک کام کرتے چلے جائیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ وقت نکالیں اور پھر اہتمام کریں کہ اب میں یہ نیک کام کرنے لگی ہوں، مثلا نفل پڑھنے لگی ہوں یا قرآن. بلکہ اگر آپ نے اس طرح کی سوچ رکھی تو شیطان آپ کو کبھی بھی نیک کام نہیں کرنے دے گا. ہمیں نیک کام ایسے کرنے ہیں جیسے صبح اٹھے، دعا پڑھ کر اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اللہ کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی اللہ کے لیے، شوہر اور بچوں کے لیے ناشتہ بنایا تو یہ سوچ کر کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کی فرما برداری اور خدمت اور بچوں کی تربیت تو یہ بھی اللہ کے لیے، خود ناشتہ کیا یہ سوچ کر کہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت لازم ہے، پھر گھر کا کام کیا یہ سوچ کر کہ صفائی نصف ایمان ہے، کوئی ملنے والا آیا تو اس کو پیار سے دیکھو، پیار سے ملو، خاطر توازو کرو، جب جائے تو دروازے تک رخصت کرو، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور سنت بھی ہے، کوئی کام بھی شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، یہ سوچ کر کہ ثواب ہے، کھانا بنایا جائے ذہن میں اللہ کا تصور لاتے جائیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھیں، ٹائم بھی اچھا پاس ہوگا، اور یہ بھی سوچا کہ اجر ملے گا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی دعا قبول ہو جائے، ماں باپ گھر آئے تو ان کو پیار سے دیکھیں، یہ سوچ کر کے کعبہ کو دیکھنے کے برابر ثواب ہے، کوئی بھی شخص جو فارغ ملے اسے کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاتے رہیں، اجر کا اجر، اصلاح کی اصلاح، واش روم جانے سے پہلے اور بعد میں دعائیں. تو اس طرح یہ سارے کام دراصل اللہ کی عبادت ہو جاتے ہیں، زندگی بامقصد نظر آنے لگتی ہے. اللہ کی کوئی نعمت بھی محسوس ہو، مثلا ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہو یا کوئی خوبصورت پھول یا تفریگاہ بھی ہو، تو اللہ کا کرشمہ دیکھ کر اگر آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے، پانی پئیں اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ سارے کے سارے کام عبادت میں شمار ہو جائیں گے، اور یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ آخرت میں کام آ سکتی ہے. بہت ہی اچھا کمنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وہ روح پک کر لی ہے جو میں اصل میں اپنی شاگردوں میں ڈالنا چاہتی ہوں. مجھے اس کمنٹ سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں.